الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 11, 12 اور 13, ان تینوں کا ترجمہ مختصر سی تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مشکل الفاظ کا لغت کے اعتبار سے جو بیان تھا وہ ہوا. اب آپ ان آیات کی کچھ مزید تشریح سن لیجئے. اور ان تینوں آیات میں اللہ تعالی نے جس آدمی کا ذکر فرمایا ہے یا انسانوں کے جس گروہ کا تذکرہ کیا ہے, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کے جو طریقے کتابوں میں آئے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب تلاوت کرے اور قرآن کریم کا ترجمہ اس کی تشریح پڑھے تو سب سے پہلے اپنے متعلق سوچے کہ کہیں ان آیات میں میں تو مراد نہیں ہوں, اور اگر کوئی شر ہے تو اللہ سے پناہ مانگے اس سے, اور اگر کوئی خیر کی چیز ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اب ان تین آیات میں اللہ تعالی نے ایک ایسے آدمی کا کہ یہ ایک ایسے آدمی کی مثال دی یا اس کا بیان فرمایا جو در حقیقت انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ ہے, لیکن انسانیت کے نام پر وہ داغ اور دھبا ہیں. اور بظاہر وہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محسوس ہوتے ہیں, مگر اللہ کے ہاں ان کے لیے اس ساری چلت پھرت میں کوئی ثواب اور کوئی نیکی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, منافق بھی ہیں, خدا کو مانتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب دین پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو یہ اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من الناس من یعبد اللہ, اور بعض آدمی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف کنارے پر کھڑا ہو کے. تو جو چیز بھی کنارے پر کھڑی ہوتی ہے اس میں اضطراب شامل ہوتا ہے. جیسے کوئی انسان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو ایک تو طبیعی خوف محسوس ہوتا ہے, دوسرے اسی طرح یہ ڈر رہتا ہے کہ اب گرے کہ جب گرے. تو آدمی جب ایک کنارے پر ہو تو دونوں اطراف اس کی وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے, اس اعتبار سے اس کے لیے برابر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافق انسان کا حال بیان فرمایا جو اللہ کی عبادت منافقت کے ساتھ کرتا ہے. علی حرف کا الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں تو حرف کے دو معنی کیے گئے ہیں, دو تشریحات کی گئی ہیں. ایک تشریح تو یہ کی گئی ہے کہ لوگوں میں سے ایسا آدمی بھی کوئی تمہیں مل جائے گا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف شک کے ساتھ, کہ اس کو شک رہتا ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آتے تھے جاہل بدو, اور آ کر وہ بظاہر اسلام قبول کرتے تھے, اور وہ آدمی دیکھتا تھا کہ اگر اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی گھوڑی نے کوئی بچہ جنم دیا ہے تو وہ خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ دین سچا ہے, اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز پیش آتی تھی تو کہتا تھا کہ یہ دین بہت برا ہے. گویا وہ اللہ کی عبادت دین کے اعتبار سے کرنے کی بجائے اپنی ذاتی منفعت کے اعتبار سے کرتا تھا کہ جب اس کو ذاتی نفع حاصل ہو جائے تو یہ دین اچھا ہو گیا, اور اگر اس کو ذاتی نفع حاصل نہیں ہوا تو یہ دین اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا پہلے جملے میں ہی پہلے معنی میں کہ من یعبد اللہ علی حرف, اللہ کی عبادت کرتا ہے شک کے ساتھ. شک ہے اسے کہ پتہ نہیں یہ دین سچا بھی ہے یا نہیں, اس دین پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ خدا معلوم، خدا کی رضا اس میں شامل بھی ہے. یعنی بہت سے دین ہیں دنیا میں، ہر آدمی اپنے اپنے دین پر چل رہا ہے، آخر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی دین سچا ہے؟ اس قسم کے بہت سے جملے، بہت سی چیزیں اس انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اس کا نفس اسے گمراہ کرتا ہے، تو شک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. علی حرف کا دوسرا ترجمہ اور تشریح یہ کی گئی ہے کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے شرط کے ساتھ. پہلا ترجمہ تھا شک کے ساتھ، اور حرف کے معنی میں دونوں کی گنجائش ہے، شک کی بھی اور شرط کی بھی. کنڈیشنلی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے خدا کی کوئی شرط باندھ کے، یعنی شرط سے اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر میں دین میں رہوں گا، یہ سچا ہے، اور اگر ایسے نہ ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے، والعیاذ باللہ، اور دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو خدا کی عبادت ہوئی شرط کے ساتھ. تو دونوں معانی کیے گئے، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، اور دونوں ہی اکابر تابعین سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی بعض کی سند جا ملتی ہے، اور دونوں ہی درست ہیں لغت کے اعتبار سے بھی اور نقل کے اعتبار سے بھی. تو اگر یہ دوسرا معنی مراد لیں کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے شرط کے ساتھ، تو شرط کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر مل گئی اس کو بھلائی، اگر اس کو اس دین میں آنے سے کوئی نفع ملتا ہے تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے، چین پا لیتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ دین سچا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی جانچ اور آزمائش اس پہ آ جائے تو اپنے منہ پر پھر جاتا ہے، الٹے منہ پھر جاتا ہے، اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتا ہے. تو یہ شرط اس نے گویا کے لگا دی کہ میں اس دین میں آؤں گا، اگر اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی والی چیزیں مجھے ملی تو ٹھیک ہے، اچھا دین ہے، اور اگر مجھے کوئی قربانی دینی پڑی تو میں اس دین سے ہٹ جاؤں گا، شرط یہ لگا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے منافق آدمی کا حال یہ بیان کیا کہ اللہ کا دین وہ قبول کرتا ہے، لیکن جب اس دین میں خیر اسے ملے، تو خیر تو دین تھا ہی تھا، یہاں پر خیر سے مراد دنیا کا نفع ہے کہ دنیاوی منافع اسے ملتے رہیں، بڑا خوش ہے. ایسی اس کی سیرت خراب ہے، ایسا اس کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہے کہ اسلام میں وہ فائدے ڈھونڈتا ہے کہ جب مجھے کوئی فائدہ ملے تو یہ دین بہت اچھا ہے. منافق انسان اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے اور وہ بس یہی چاہتا ہے کہ یہ دین اتنا آسان اس کے لیے ہو کہ خدا کے اس دین کے لیے اسے کوئی قربانی نہ دینی پڑے. جو گناہ والعیاذ باللہ وہ کرنا چاہے، دین اس کے لیے اس گناہ میں معاون ثابت ہو جائے، اور دنیا میں جس قدر بھی خرابی وہ کرنا چاہتا ہے، ان ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ اسے یہ سرٹیفکیٹ ملے کہ اللہ تم سے راضی. اس امت کا سب سے بڑا مرض نفاق ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا بت مال ہے والعیاذ باللہ، جسے وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس زمانے میں خاص طور پہ پیسہ اور مال اس نے تو خدا کی حیثیت اختیار کر لی ہے کہ عزت، ذلت، رشتہ داری، عہدے، تعلقات، ہر چیز کی بنیاد پیسہ ہے کہ کس کے پاس کم ہے، کس کے پاس زیادہ ہے. جس کے پاس زیادہ ہے اس کے ساتھ اطمینان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور یہی اگر اس کو پیسہ دین کی وجہ سے نصیب ہو تو یہ دین بہت اچھا ہے. اس کی جہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام میں خیر نہیں، بلکہ یہ منافق آدمی جس چیز میں خیر اپنے لیے سمجھتا ہے، مال میں، عزت میں، عہدے میں، اگر اسلام قبول کرنے پر اسے یہ چیز ملتی ہے تو نطمئنب اسے دین بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے لوگ منافق دین پر عمل کرتے ہیں دنیا کمانے کی خاطر، دین انہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ بظاہر دین ان کے مفادات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا حال ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ ویسے تو 5 سال الیکشن ہو گئے، کبھی مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر اس دین پر عمل کرنے سے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے، عید کی نماز پڑھنے سے، سالانہ جلسے میں شرکت سے لوگوں پر یہ روب پڑتا ہو کہ ہمارے ممبر صاحب، ہمارے فلاں صاحب یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے نیک ہیں، تو اس جلسے میں بسم اللہ، وہ جمعہ بھی اچھا، وہ عید بھی اچھی، کیونکہ اس سے پبلک متاثر ہو کر ووٹ دے گی، تعریف ملے گی۔ اس دین میں اگر پیسہ مل رہا ہو تو یہ دین اس منافق کے لیے بڑا اچھا ہے، اسے پتا ہے کہ آج کل فضا بنی ہوئی ہے کہ جو کوئی آدمی نماز پڑھے، نیکی کے کام کرے، اسے ملک میں اچھا عہدہ مل جائے گا، تو یہ انسان نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اس عہدے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس بات سے اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت پر روشنی پڑتی ہے۔ دلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضرت میں دمشق سے آیا ہوں اور عالمی اسلام کی سیاحت کو گیا تھا اور میں دیکھتا رہا کہ دنیا کے حالات مسلمانوں کے کیا ہیں، تو دمشق میں ایک مسجد میں مسافر تھا میں، تو رک گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رات بھر تلاوت کرتا تھا، فجر پڑھتا تھا، پھر اشراق پڑھتا تھا اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتا تھا، پھر چاشت کے وقت اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے اللہ کا ذکر کرتا تھا ظہر تک اور پھر عصر تک، پھر مغرب تک، اور پھر تھوڑا سا کھانا کھاتا تھا، آرام کرتا تھا، پھر عشاء کے بعد پھر وہی روٹی۔ تو ایک ہفتے تک میں نے دیکھا وہ اللہ کی اس طرح لگ کے عبادت کر رہا ہے، تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور تاثر یہ تھا کہ یہ تو اولیاء کرام میں سے ہے۔ تو جب میں چلنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جیسا عبادت گزار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، تو وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ میری عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ دمشق میں حکومت نے شیخ الاسلام کا عہدہ رکھا ہے اور شیخ الاسلام جو پہلے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور اب یہ نیا عہدہ کسی کو ملنا ہے، تو حکومت نے جاسوس بھیجے ہوئے ہیں کہ سارے ملک میں گھومو اور دیکھو کون شخص ہے جو عبادت میں اعلیٰ درجے کی عبادت اللہ کی کرتا ہے، اس نیک آدمی کو ہم شیخ الاسلام بنائیں۔ تو میں تو عبادت کر رہا ہوں کہ حکومت کے ہاں عہدہ مل جائے۔ تو یہ میں نے حال دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اگر ہم اس کے پاس ہوتے تو ہم اسے کہتے کہ ایسی تسبیح اور ایسا مسلح اور ایسی نماز اور ایسی عبادت کو آگ لگا اور توبہ کر، یہ ریاکاری ہے، شرک ہے، اور پھر پہلا پاؤں اللہ کے راستے میں رکھ اور اللہ کی عبادت کے لیے کمر باندھ۔ یہ حالت ہے منافق کی کہ اگر اسلام سے نیک نامی ملے اور اسلام پر عمل کرنے سے کچھ پیسے ویسے میں اضافہ ہوتا ہو، اسلام پر عمل کرنے سے زکات فنڈ ملتا ہو اسلام پر عمل کرنے سے، یہ احساس لوگوں کو ہوتا ہو کہ یہ اس عہدے کے اہل ہیں، تو وہ جٹ جائے گا اللہ کے دین کے ساتھ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو چین آ جائے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ اللہ کا دین واقعی سچا ہے. دنیاوی فائدے، دنیا کی لالچ، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے دین کو پڑھ کے ہماری اولاد دنیا میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کر سکتی ہے، تو یہ دین سب سے اچھا ہے. اور اگر یہ خیال ہو اور ہوتا بھی ہے کہ اس نے مفتی شیخ الحدیث عالم دین بن کے کیا کرنا، ایک مسجد سنبھال لے گا، تو پھر قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں اس کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا. کسی طرح میرا بچہ انگلش پڑھ جائے، کسی طرح میرا بچہ کالج اسکول یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے میں آ جائے، پر ان اصابہ خیر اطمینان بے، اور اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ یہ آدمی چین پکڑتا ہے، بھلائی پاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے اس کو اسلام سے، جب اسے خیر ملتی رہے، جب اچھائی ملتی رہے. ویسے مدارس بہت برے ہیں، دین کی تعلیم بہت بری، یہ تو ذہنی طور پر ترقی نہیں کرنے دیتے، اور یہ لوگ پچھلی صدیوں کے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں. لیکن جہاں کہیں یہ بات آ جائے کہ یہ مدارس کتنے بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، کتنوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کتنوں کے لیے تعلیم و بندوبست کر رہے ہیں، اور فخر کرنا ہو تو پھر یہی مدارس 6 لاکھ بچوں کے سرپرست ہیں. وہ تعریف مدرسے کی نہیں، وہ تعریف اصل میں اس لیے ہے کہ ان اصابہ خیر اطمینان بے، اس کو اپنی عزت عزیز ہے. اگر اسلام کے ذریعے اس طرح اسلام کا نام بیچ کے عزت مل رہی ہے تو بہت اچھا ہے اسلام. اور اس منافق کی زندگی کا دوسرا پہلو، ان افاوت ہو فتنت انقلب علی وجہہ، اور اگر اس کو اسلام میں کوئی قربانی دینی پڑ جائے، فتنہ آ جائے، فتنے سے مطلب ایسا کام جس کو کرنے میں طبیعت میں ناگواری ہے، وہ کرنا پڑ جائے، تو یہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا دین اچھا اسی وقت تک جب تک اپنی خواہشات پوری ہوتی رہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں کیا اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، اور مولانا کی مثنوی پڑھنے کے قابل ہے. آئینہ ہے جس میں کبھی کبھی انسان اپنا چہرہ دیکھتا رہے تو مزاج بحال رہتے ہیں. مولانا نے کہا سارے دین میں سے 2 چیزیں بہت اچھی لگی ہمیں. ایک تو یہ چیز ہم لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے سونا ہو جائے، قیلولہ بہت اچھی چیز. ایک یہ، اور ایک یہ حدیث بڑی اچھی لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی. تو یہ 2 چیزیں بہت اچھی ہیں. اسلام میں قربانی بہت اچھی ہے. بڑی عید پہ ذبح کریں گے جانوروں کو، اور کچھ دکھانے کا موقع بھی ملے گا، کچھ اپنے سے بڑے عہدے کے لوگوں کے یہاں رانے وغیرہ بھی بھیجیں گے. یہ اسلام بہت اچھا ہے. اور یہی دین اگر سردیوں میں نیند چھوڑ کر، گرمیوں میں نیند چھوڑ کر، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے، تو پھر اس دین کا مت پوچھو یہ کتنا گراں گزرتا ہے. پھر کون نماز پڑھے، اور پھر کون صبح کے وقت اٹھا کرے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے ایسی چیز پہنچے اس دین میں، اسلام میں، جس سے اس کی جانچ ہو جائے، پڑتال ہو جائے، فرق ہو جائے، من قلب علی وجہ، تو الٹے پاؤں دین سے پھر جاتا ہے. یہ ہے منافق کی حالت. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، فرماتے تھے دین پر، مراد ان کی یہ تھی کہ دین پر تو عمل ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، فرما دیتے سبحان اللہ، جب مجھے ایسی نیکی کرنی پڑ جائے جس سے میرا اپنا دل بھی خوش ہو تو اس نیکی کا تو پوچھو ہی نہ، مجھے کتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ ٹھیک ایمان کی حالت ہے کہ انسان کی طبعی خواہش کے مطابق دین بھی ہو جائے۔ دیکھیے دو چیزوں میں فرق ہے، ایک آدمی کو دین اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی خواہش طبعی طور پہ پوری ہوتی ہے، لیکن اسی آدمی کو دین پر عمل کرنے کے لیے جب کچھ قربانی دینی پڑے، کچھ ناگوار چیزیں برداشت کرنی پڑے تو نہیں کرتا، یہ منافق کی حالت ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو دین پر عمل کرنے کے لیے طبعی چیزیں خوشی ہوتی ہے، طبیعت بھی ہوئی چاہتی ہے، دین کا بھی حکم ہوئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی آدمی کو، دوسرا آدمی، اس کو دین پر عمل کرنا پڑ جائے جہاں پر طبیعت نہیں چاہتی، اس کے باوجود اپنی طبیعت کو مائل کرے، جبر کرے اپنی طبیعت پہ اور اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ مومن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں حالتوں میں فرق بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی سوچتا رہے کہ جب دین میں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہوں، کیا اللہ کا دین مجھ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہوں، کوئی مصیبت پیش آ گئی، نقصان پیش آ گیا، کوئی ایسی تمنا جو ایک عرصے سے جی میں تھی مگر پتہ چلا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی وہ مستقل اپنے آپ کو دین سے چمٹائے ہوئے ہے، یہ ایمان کی حالت ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت اور مشقت میں دین برا لگتا ہے، دین کو چھوڑ کے ہٹ گیا اور خدا کی خدائی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور اللہ کا دین، یہ اسلام، اس کی سچائی پر اسے کوئی اطمینان نہیں رہتا، کہتا ہے پتہ نہیں یہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، ولیعاذ باللہ یہ گورکھ سندے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اپنے ذاتی مفادات سے دلچسپی ہے، دین سے دلچسپی نہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ دونوں حالتوں میں دین پر عمل کرتے تھے، خوشی میں بھی اور جب قربانی دینی پڑ جائے تو۔ ایک آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ میں جو سودا بیچ رہا ہوں، اللہ نے اس حلال اور جائز مال کے بڑھانے کو، تجارت کو میرے لیے درست قرار دیا ہے، اور وہ سال میں کروڑ روپیہ کماتا ہے فرض کر لیجیے، اور کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ حلال کا مال، اس کروڑ میں سے جب اسے سال کے آخر پر 2.5 لاکھ خرچ کرنا پڑتے ہیں، زکات دینی پڑتی ہے، جب کوئی اور مصیبت دیکھتا ہے تو اس سے شریعت کہتی ہے پیسہ خرچ کرو، صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، اسی طرح اور بہت سے خرچ کرنے کے ہیں مواقع، ان پہ خرچ کرتے ہوئے اپنی کیفیت کو دیکھے، اگر خرچ کرتا ہے دل پر جبر کر کے جائے کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ مومن ہے، صحیح ہے، طبعی طور پہ تکلیف ہوتی ہے کہ 2.5 لاکھ روپے کم ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، تب ان ناگوار گزرتا ہے اور طبعی ناگواری اور چیز ہے، لیکن وہ کام ضرور کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اور ایک ہے طبعی ناگواری گزرتی ہے اور کام بھی نہیں کرتا، 2.5 لاکھ دینا مشکل ہے نا دل کے لیے اور دیتا بھی نہیں ہے، یہ ہے نفاق۔ اس لیے دین میں جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو پھر دیکھے کہ میں نے کتنی قربانی دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دین اتنا مضبوط تھا کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی اللہ کے دین پہ عمل کرتے تھے، اور جب ان پر مصیبت تکلیف آتی تھی تو بھی اللہ کے دین پہ عمل کرتے تھے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی مصیبت اور تکلیف کا مرحلہ یہ تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت تھی اپنے بھائی سے کہ جب جہاد سے یہ لوگ واپس آئے ہیں تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں لشکر کے پیچھے ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ والد مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارے چچا کا کیا ہوا، اور دور تھا حضرت وقر رضی اللہ عنہ کیا، تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ سارے فوج والے جو آئے تھے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں پیچھے ہو گیا، اور جب میں آخر ملنا تو تھا ہی تو والد دیکھ رہے تھے بیتاب نگاہوں سے کہ میرا بھائی کہاں ہے. اور جب میں نے ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا کہ چچا کہاں ہے. میں نے کہا ان کی شہادت ہو گئی. تو بے اختیار انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور مجھ سے کہا کہ چچا شہید ہو گئے اور تو ابھی جیتا ہے, تو ان کی جگہ کیوں نہیں شہید ہو گیا. اتنا تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کبھی کبھی ادھر سے میدان جنگ سے ادھر سے جب ہوا ادھر مدینہ منورہ پہ چلتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آتی ہے. اور ان کے سامنے ایسا آدمی لایا گیا جس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا افسوس ہے مجھے, تو نے میرے ایسے بھائی کو شہید کر دیا کہ جب صبح ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈک مجھے پہنچتی ہے تو جو خوشی ہوتی ہے مجھے اس ٹھنڈک سے, مجھے فوراً اپنا بھائی یاد آتا ہے. یہ جہاد, یہ چیزیں, شہادت, اس کے باوجود دین سے نہیں ہٹے. یہ اللہ کا کیسا دین ہے اس میں قربانی دینی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں. ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے, عمر ابن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں جب اولاد کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ منگاتے تھے اپنے بچے کو کپڑے میں لپٹے ہوئے کو اور اس بچے کو سونگتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں اپنے بچوں کو سونگتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی خوشبو میری روح میں بس جائے اور اس بچے کو جب کوئی مصیبت پہنچے گی تو میرے دل میں تکلیف اٹھے گی, وہ درد ہوگا, تو میں اپنی اولاد سے محبت میں اضافے کے لیے یہ کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے طبعی احوال تھے اور ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں بھی دی. دونوں صورتوں میں اللہ کے دین پہ جمے رہے. اس کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے انتقال ہوتا چلا گیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ ایسے آدمی ہیں جس کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی دنیا سے لے لیتا ہے اور وہ باقی گھر جو جنت ہے اس میں میرے لیے اللہ انہیں پہنچا دیتا ہے, یعنی میں جب جاؤں گا تو ان سے ملاقات ہو جائے گی. ان سب لوگوں کا حال یہی تھا کہ تکلیف میں بھی اور خوشی میں دونوں صورتوں میں اللہ کے دین پر قائم رہتے تھے. اللہ نے فرمایا مستم الضراء, اور انہیں تکلیف پہنچتی ہے, مشکلات پیش آتی ہیں, اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور ایسے جو طبعی ناگواریاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے دین پر قائم رہتے ہیں. یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے دین پر قائم رہے وہ مومن ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنا اور انہیں برا کہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے نا, یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے, تو وہ آدمی ان دونوں شخصیات کو برا نہیں کہتا. وہ حقیقت میں جو فرق پڑتا ہے یہاں پہنچ کے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر ہی نہیں تھا. ہم آپ دیکھتے ہیں آپ ایک مہینہ دو مہینے کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں رہ آئیے, پتہ چلتا ہے کہ طبیعت میں کیا واقع ہوا ہے, کیا تغیر آیا, کیا انقلاب پیدا ہو گیا. یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان لوگوں نے ساری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزار دی اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات سے انکار کرتا ہے. یہ اللہ کے دین میں جمے ہوئے لوگ تھے. ہر حال میں خدا کے دین پر قائم رہنا ہے. اور منافق انسان اللہ نے فرمایا اس کا حال دیکھو, فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, جب اس کو دین میں آزمائش کا مرحلہ پیش آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے, اللہ کے دین کو چھوڑ کے بالکل الگ ہو جاتا ہے, الٹی روش پہ چل پڑتا ہے. اور اس کے لیے کوئی اللہ کے ساتھ تعلق کی اہمیت نہیں رہتی. فتح ہوتی تھی مسلمانوں کو, یہ منافق آ کے مل جاتے تھے اور کہتے تھے الم نکم معکم, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, الم نستحفظ علیکم. کافروں کو جا کر کہتے تھے کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو ہٹایا, ایمان والوں کو کہتے تھے کیا ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کافروں کو اس سے مقابلہ کیا. دونوں طرح حافظ شیرازی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ محبوب ما شیوا بہرکس برابر ہے, میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کا رویہ ہر طرف کو خوش کیے ہوئے ہے. بابا نماز کر میرے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے, بظاہر نماز کر ظاہر نیک اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے, وہ بابا شراب خور ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتا ہے. شراب آ جائے اس سے بھی انکار نہیں کہ دوستوں کا دل کیوں ٹوٹے, اور نماز کا وقت آیا تو مولوی صاحب کے ساتھ بھی چل پڑے. تو ہے کیا آخر یہ آدمی؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اسے جانچ اور آزمائش پیش آتی ہے تو یہ آدمی اس کا دین اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی کے دین کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ آزمائش کے مرحلے سے گزر نہ جائے. ہر آدمی کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا پیش آتا ہے کہ اس کا دین آزمایا جاتا ہے. کسی کی وفات ہو گئی, کسی محبوب کی, ماں باپ بیٹا بہن بھائی, کوئی بیوی شوہر جس سے محبت تھی, رویہ اس وقت دیکھنا ہے کہ کیا تھا. کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت بھی مضبوط اور قائم رہا اور اس نے کہا میرے مالک یہ تیری چیز تھی تو نے واپس لے لی اور اللہ میں نے بھی تیری طرف لوٹانا ہے, تو یہ انسان صحیح چیز پر قائم ہے. اور اگر اس وقت ولیعز باللہ خدا کو برا برا کہنے لگا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ایسا نہیں ہے جو ایمان میں مطلوب ہے. اچانک ناگہانی آفت آ گئی, تکالیف آ گئی, پریشانی کوئی پیش آ گئی, اب وہ یہ کہتا ہے کہ ولیعز باللہ کہ خدا کو میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ملا, یہ مصیبتیں مجھے پہ آنی تھی, ہم غریب لوگ روزے رکھیں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں. یہ اس قسم کے جملے, یہ اللہ سے شکایت کے جملے, یہ انسان کو ایمان سے بھی کبھی کبھی محروم کر دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رب کلمتن, کبھی کبھی ایک منہ سے نکالا ہوا جملہ سلبت نعمتن, اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے. نہ شکایت کرے, تکلیف پہ صبر کرے, خوشی کے حالات پیش آ جائیں شکر کرے, اور شکر اور صبر دونوں کیفیات میں حد سے زیادہ نہ بڑھے. شکر میں حد سے زیادہ بڑھنا یہ ہے کہ اترانے لگے, لوگوں کو دکھانے لگے کہ میں تو شکر ہی کرتا رہتا ہوں, اور مصیبت میں صبر میں اس میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھے. حد سے زیادہ بڑھنا یہ ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ بالکل اسے غم کی طبیعی کیفیت بھی اثر انداز نہ ہو, یہ بھی خطرناک بات ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے, پہلے بھی پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں, بہت عمدہ بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ہمارے شیخ تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا وہ جن کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا وہ خوش ہیں, تو شیخ نے ان سے تعزیت کی کہ آپ کے بیٹے کے انتقال پہ افسوس ہوا, تو انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا کیونکہ اللہ اس پہ خوش تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس چلا جائے تو میں بھی اس پہ خوش ہوں. تو شیخ جب واپس آئے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ رو پڑے تھے اور اپنے بیٹے کے انتقال پہ انہیں بھی رونا ہی چاہیے تھا، یہ خوشی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ دکھ ہوتا ہے انسان کو، اس میں طبعی چیزیں ہیں، یہ ہے وہ چیز جس پر انسان کو قائم رہنا چاہیے کہ آزمائش آئے اور آزمائش میں وہ سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ سچ بولنا پڑتا ہے، کبھی سچی گواہی دینی پڑتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں پوری جگ ہسائی اور پوری عمر مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے مجھے اسے ماننا ہے، تو اللہ تعالی اس خسارے کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ اس عزت کو بھی پورا کر دیتا ہے اور اللہ تعالی برات بھی دے دیتا ہے، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی دین پر عمل کرتا رہے، اللہ کے دین کو کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انقلب علی وجہ، یہ منافق آدمی اپنے دین پر پلٹ جاتا ہے، یعنی جیسے پہلے کافر تھا پھر کافر ہو جاتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال نہیں تھا، صبر کرتے تھے مصیبتوں اور تکلیفوں میں، اللہ کو چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک صاحب کی بینائی جاتی گئی، نابینا ہو گئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیماری کا پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم جو میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ تبالہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ہرن بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تبالہ میں جو ہرن بستے ہیں نا، خدا نہ کرے کہ کسی ہرن کو بھی وہ بیماری لگے جو مجھے ہے، جتنا مجھے تکلیف ہے۔ تب قاضی ابن سعد میں آتا ہے اور پھر فرمانے لگے کہ جہاں تک تکلیف ہے اس کا حال تو یہ ہے، اور جو آنکھوں کا تم پوچھتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے بس تمنا یہی تھی کہ ان آنکھوں سے انہیں ہی دیکھتا رہوں، جب وہی نہیں رہے تو اب ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور آپ اس میں دیکھیے ایک بہت اچھی چیز، ممکن ہے آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو، آپ دیکھیے پازیٹو سائڈ کیا ہے کہ بینائی چلی گئی، تو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوتا ایسے ہوتا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور دولت تھی، جب وہی نہیں رہے تو اب ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ یہ حیرت انگیز صفت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، کہ مشکل سے مشکل چیز میں بھی، دشوار سے دشوار چیز میں بھی وہ ایسا پہلو دیکھتے تھے جس پہ مایوسی تاری نہ ہو، جس میں اللہ سے منفی پہلو نہ ملے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب وہ بیمار تھے تو کچھ لوگ آئے، ابن سعد نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں بہت جگہ یہ واقعہ مل جائے گا، تو انہوں نے عرض کیا حضرت کی عیادت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں آپ، تو ہم کسی طبیب کو بلائیں، آپ کے مرض کو دیکھے غور سے اور سمجھے کہ کیا تکلیف ہے، کیا دوا دینی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ طبیب نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر حضرت اس نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے کہا ہے کہ جس کام کو میں کرنا چاہوں نا، میرے ارادے کو کوئی نہیں پھیر سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، بیماری کی حالت میں بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کو ایسی منظور ہے، یہ تقدیر پر پورا ایمان ہے۔ اور جب اچھائی اور خوشی اور فرحت کے دن تھے تو اس میں بھی ایسے ہی تھا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو جانچتا رہے، اور خاص طور پر اس وقت جب انسان پر وسعت کی کیفیت آ جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، عہدہ اچھا مل جائے کہ اللہ نے کہیں مجھے آسمانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا، اور اس وقت بھی جب مصیبت میں ڈر لگنے لگے کہ کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ایسا جملہ زبان سے نہ کہہ دوں جس سے اللہ کے لیے کوئی شکایت ثابت ہوتی ہو. بندگی کے غلبے سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غصے میں ایسے جملے کہنا، غم کی شدت میں ایسے جملے کہنا بڑے نقصان دہ ہو جایا کرتے ہیں. اللہ نے اس منافق کا حال بیان کیا کہ اس کو دین کے لیے جب قربانی دینی پڑ جائے نا، دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑ گیا، دین کے لیے عہدہ چھوڑنا پڑ گیا، دین پر عمل کرنے سے پتہ چلا کہ لوگ پسند نہیں کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر دین چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگوں کو ترجیح دیتا ہے اللہ پر، اور اللہ کے حکم کو بسے کچھ ڈال دیتا ہے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، اس منافق آدمی نے گنوا دی، ڈبو دی اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی. دنیا تو ایسے ڈبو دی کہ یہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور ارتداد ایسی چیز ہے جو خون کو مباح کر دیتی ہے. جو آدمی بھی کفر کا جملہ جان بوجھ کے اپنے اختیار سے اور جانتے ہوئے کہ یہ کفر ہے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس انسان پر ارتداد کا حکم لگتا ہے اور مرتد آدمی واجب القتل ہے. اسی لیے شریعت نے ارتداد کی سزا قتل رکھی ہے. ایک آدمی الیعذ باللہ اللہ تعالی کو گالیاں دیتا ہے، حق تعالی شانو کی ذات پاک اس کی صفات علیہ کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا آدمی اس پہ کہتا ہے قرآن ہی پورا نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس قرآن میں تو بہت سے تضاد ہیں، ایک تیسرا آدمی اس پہ وہ کہتا ہے خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر ایسی ڈھکوسلا ہے ولیعذ باللہ. ایک چوتھا آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیمات میں کوئی خیر نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیڈر تھے، ہم اپنے زمانے کے لیڈر ہیں، استغفر اللہ. تو یہ جملے کفر کے ہیں، ارتداد کے ہیں، اور جب کوئی شخص ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا خون کرنا جائز ہے، اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ سزا حکومت نافذ کرے گی. اگر اسلام کے مطابق حکومت ہو تو اسے سزا دی جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام سے بغاوت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حدود کے درجے کی چیزیں ہیں یہ عام عوام نافذ نہیں کر سکتے. ہر آدمی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہر شراب پینے والے کو اٹھ کے کوڑے لگانے لگے، کسی نے کسی کی چوری کر لیا وہ اس کو پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دے تو یہ تو معاشرے کا سارا نظام بگڑ جائے گا، امن درہم برہم ہو جائے گا. اس کی حدود اور قوانین کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری. آپ کسی آدمی کے متعلق سمجھتے ہیں، ایک مفتی کہتا ہے کہ یہ آدمی مرتد ہے، آپ سمجھتے ہیں واقعی اس نے ارتداد کیا ہے اور اس کی سزا قتل ہے، لیکن آپ اسے کیا قتل بھی کر لیں؟ یہ نہیں ہے. یہ سزائیں حکومت وقت کے ذمے ہے کہ وہ نافذ کرے اور تحفظ کرے لوگوں کی عقل کا اور تحفظ کرے لوگوں کے نسب کا اور تحفظ کرے لوگوں کے دین کا اور تحفظ کرے لوگوں کے مال کا. لوگوں کے مال کا تحفظ ضروری ہے، کیونکہ اگر حکومت وقت ڈاکے اور چوری پر سزائیں نہیں دے گی تو لوگوں کے لیے ایک دوسرے کا مال لوٹنا آسان ہو جائے گا نا، تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ اس لیے شریعت نے اس کے لیے شدید سزا مقرر کی ہے جو حد ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نسب کی کوئی وقت ہوتی ہے، پتا ہونا چاہیے معاشرے میں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، اور اس نسب کی کوئی اہمیت ہے، تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کھلے عام فحاشی کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ نسب کی حفاظت ضروری ہے. اگر نسب کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر ولیعذ باللہ ناجائز بچوں کا کچھ انبار لگ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کس کا بیٹا ہے، ماں کا نام نسب کے لیے کافی. اس لیے شریعت نے شدید سزا مقرر کی ہے. اگرچہ بات یہی ہے فقہا نے لکھی کہ ایک خاتون اور ایک مرد کی باہمی رضامندی سے کوئی ایسا فعل ہوتا ہے تو اللہ ہی کا حق ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن نسب کا جہاں معاملہ آئے گا وہاں باپ پھر کس کو بنائیں گے، 10 آدمیوں میں سے کس کس کا نام لیں گے. اس لیے نسب کی حفاظت ضروری ہے. ایسے ہی عقل کی حفاظت ضروری ہے کہ اگر عقل انسان کی نہ رہے پر اجازت دے دیں ان اشیاء کے استعمال کی جن کو استعمال کر کے آدمی کی عقل قائم نہیں رہتی، یہ باتیں عام ہو جائیں تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا، وہی ہوتا ہے جو شراب پی کے لوگ بکنے لگتے ہیں اول فل. عقل کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں ان اشیاء کو منع کرے جن کی وجہ سے کسی کی عقل میں خلل واقع ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں ان رکاوٹوں کو پیدا کرے جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مال نہ لوٹیں. اور اس معاشرے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اسباب قوانین یہ چیزیں نافذ کرے کہ لوگوں کے نسب محفوظ رہے. بالکل ٹھیک اسی طرح حکومت کی ذمہ داری ہے کہ دین کا بھی اہتمام کرے کہ لوگوں کا دین محفوظ رہے، ورنہ اگر کھلی چھٹی ہو جائے تو جو جس دین پہ چاہے عمل کرتا رہے اور ایک دین کو چھوڑ کر اسلام کو باقی جس پہ چاہے وہ چلا جائے، اس کی چھٹی دے دی جائے تو پھر دین کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالی نے منافق کے متعلق فرمایا کہ انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی آخرت بھی برباد کی، کیونکہ وہ پھر گیا نا تو پھرا تو پہلے دین کی طرف گیا. پہلا اس کا دین کیا تھا؟ کفر تھا. اس سے وہ اسلام میں آیا لیکن اسلام میں بھی پورا نہیں آیا، زبان کی حد تک ہی آیا تھا، کیونکہ اگر وہ پکا مومن ہو جاتا تو یہ تو آیت اس کے لیے ہے نہیں، یہ آیت تو ہے منافق کے لیے. اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی کفر سے نکلا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ وہ کفر کی طرف پلٹ گیا. دیکھیے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے گھر سے نکلا تھا تو ہی تو لوٹ کے واپس کیا ہے. یہ آدمی ابھی تو اسلام سے نکلا ہی، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، کفر سے نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کو کہنا کہ یہ کفر میں واپس پھر گیا ہے تو کدھر سے پھر گیا ہے بھائی، یہ تو نکلا ہی نہیں تھا. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا نا، اس حالت سے بھی جاتا رہا، خسرت دنیا، دنیا اس نے ڈبو دی اپنی، برباد کر دی، اس کا خون کرنا جائز ہو گیا. اور ایسے ہی مسلمانوں میں جو عزت بھروسہ تھا اس کا وہ بھی جاتا رہا، والآخرہ اور آخرت کی بھی بربادی ہو گئی. اور آخرت کی بربادی وہ تو یقینی طور پر ہے کیونکہ اللہ کے ہاں پہنچے گا، اللہ انسانوں کی زبان سے کہیں زیادہ ان کے دلوں کا اعتبار کرتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے دل کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے. اس لیے آخرت پر جب آدمی کا ایمان ہو مکمل طور پہ تو دنیا میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اور اللہ کے ہاں آخرت میں پہنچ کے میں نے کیا جواب دینا ہے. اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بحقی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن ایک آدمی نے گفتگو کی، اور اس آدمی پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، کپکپاہٹ طاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام کر، آرام سے، آرام سے بات کرو، ڈرو نہیں. اور پھر ارشاد ہوا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں. اور پھر فرمایا کہ تمہیں بتایا میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، خشک گوشت میری ماں کھاتی تھی. یہ عربوں کے ہاں حج کے موقع پہ جو قربانیاں ہوتی تھی نا، اس گوشت کو عرب سکا لیتے تھے، تو تازہ گوشت مہنگا ملتا تھا ہمیشہ سے، اور یہ خشک گوشت جو تھا کافی مدت کا پڑا ہوا یہ سستا ملتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے سے بیان کیا کہ میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے تازہ گوشت بیچاری نہیں خرید سکتی تھی، ہم تو ایسی غریب ماں کے بیٹے ہیں، تو میں بادشاہ تو نہیں ہوں، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، حوصلہ کرو، بات کرو. جب آدمی کو آخرت کا احساس رہتا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا، تو پھر وہ اپنی حیثیت خود سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں. آخرت پہ ایمان کی وجہ سے نفاق نہیں آتا، آخرت پہ ایمان کی وجہ سے آدمی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تعلق رہتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے گھروں میں نوکر رکھتے ہو اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو دیکھو جو تمہارے یہاں نوکری کرے تو اپنے بھائی کو وہی کچھ کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی پہنانا جو خود پہنتے ہو، اور اسے کسی ایسے کام کی تکلیف نہ دینا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر تم نے کوئی ایسا کام کرنا ہی ہے تو اس کا ہاتھ بٹانا، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بات حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ نوکر اس لیے رکھا تھا کہ مثلا وہ کپڑے دھوئے گا، اب اسے کہنا کہ تم کپڑے بھی دھو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کچن میں بھی کام کرو. ایک آدمی کو رکھا اس لیے تھا کہ کچن بھی دھوئے کا کام بھی کرے گا، کپڑے بھی دھوئے گا، اب اس کو تیسرا کام بھی لگا دینا کہ تم گھر کی صفائی کرو، یہ جائز چیزیں نہیں ہیں. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت محتاط رکھتا ہے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے محمد بن عبدالرحمن بھی تھے، اور اس نے ریشم کی قمیض پہنی ہوئی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ غصہ آیا، اور انہوں نے اٹھ کے ان کے بیٹے کی قمیض کے ریبان پہ ہاتھ رکھا اور دو ٹکڑے اس کے کر دیے. تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چپ رہے، اور نے بس اتنا عرض کیا کہ امیر المومنین میرا بیٹا گھبراہٹ میں پڑ گیا ہے، گھبرا گیا آپ کی اس رویے سے، اور میں بھی تو ریشم پہنتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا محمد اور تم دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں، تم اس جیسے ہو، وہ تم جیسا ہے. مطلب یہ تھا کہ تم تو اس لیے ریشم پہنتے ہو کہ تمہارے جسم پہ خارش ہو جاتی ہے، تم ریشمی کپڑا پہننے پہ مجبور ہو. اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دی تھی، یہ دونوں حضرات ریشمی کپڑا پہنتے تھے کیونکہ سوتی کپڑے سے انہیں جلد کی بیماری ہو جاتی تھی، جسے آپ عام زبان میں الرجی کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکیل فرمائی اس پہ، محمد بن عبد الرحمان پہ، اس لیے کہ امیر المومنین تھے نا، تو ڈر تھا کہ اللہ کے ہاں میری مملکت میں جو کام ہو رہا ہے میں خدا کو کیا حساب کتاب دوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا منافق انسان خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی آخرت بھی برباد کی، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے وہ صاف صاف خسارہ، یہی ہے بہت بڑا نقصان، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اس کے برعکس اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اللہ نے کہا جب بھی ہم سے دعا مانگو یہ کہا کرو، جب دعا مانگنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ، اللہ پچھلا جہان جو آنا ہے اس کو بھی اچھا کر دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم کی آگ سے بچا. یہ مومن کو تلقین کی گئی کہ اس کے دونوں جہان اچھے ہوں، دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. دنیا بھی اس اعتبار سے اچھی کہ اس کے سینے میں سلامتی ہے، سب کے لیے محبت ہے، تعلق ہے، اللہ پہ اعتماد ہے. یہ صفات ہیں جو بچوں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. مت لڑو، مت جھگڑو، اپنے غصے کو قابو میں کرو، بیجا خواہشات، نفس، شہوات، ان کو دبانا چاہیے. ناخن بڑھ جاتے ہیں تو آپ کاٹ دیتے ہیں نا، بال بڑھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو جا کے حجامت کراتے ہیں. جس دن کہیں ایسا کام کرنا پڑ جائے کہ پسینہ زیادہ آنے لگے تو بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ چلتے ہیں نہاتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں، جس میں جو پسینہ ہے اور اس کی وجہ سے جو میل کچیل ہے وہ دھل جائے. بالکل اسی طرح اپنی روح کو بھی دھویا کیجیے کہ روح کے ناخن بڑھ جاتے ہیں. جب غصہ آتا ہے نا تو یہ ناخن ایسے بڑھتے ہیں کہ جی چاہتا ہے دوسرے کا منہ نوچ لیں. ان ناخنوں کو کاٹنا چاہیے. ایسے ہی دنیا میں یہ تمنا کہ مجھے لوگ پہچانے، جانے، شہرت ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، دنیا بھی بنے آخرت بھی. بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا بہت انعام ہے اس شخص پہ جسے اللہ نے معاف کرنے کی عادت دے دی ہو. لوگوں کو معاف کرتے رہیے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیے. جن کی تربیت آپ کے ذمے ہے، جیسے بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی ہوتے ہیں تو ان کے لیے اولاد ہوتی ہے. والد کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی وہ ولی بن جاتا ہے، شرن والد کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کے ذمے چھوٹے ہو جاتے ہیں، شیخ ہے اس کے ذمے مرید ہو جاتے ہیں. جہاں ایسے تعلقات ہوں وہاں پر تربیت تو ٹھیک ہے، کبھی سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے نرم رویہ. کوئی غلطی دیکھی تو اسے اس طرح سے سمجھا دیا کہ اس کو شرمندگی نہ ہو. یہ چیزیں جو پیدا کرنی چاہیے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. منافق آدمی دنیا بھی ڈبوتا ہے، آخرت بھی ڈبوتا ہے. ایسے ہی محبت، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کو عام کرنا چاہیے. آپ کی مجلس میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، اب یہ بات تھوڑی ہے کہ اس پہ طنز کی جائے، ایسے جملے کسے جائیں جس سے اسے احساس ہو کہ یہ مجھ پہ طنز ہو رہا ہے، نہ. بڑی محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اسے مانوس کرنا چاہیے. یہ محبتیں عام کرنی چاہیے. ان نفرتوں سے کوئی فائدہ نہ دنیا کو آج تک پہنچا ہے، نہ آئندہ پہنچنے کی امید ہے. نرمی، حدیث میں اسی لیے آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں خیر ہے. اور اے عائشہ رضی اللہ عنہا، جس چیز میں سختی آ جاتی ہے وہ سختی اس کام کے حسن کو، خوبصورتی کو بگاڑ دیتی. تو خام خواہ سختیوں سے کام نہ لے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. یہ منافق ہے، خسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، جس نے آخرت بھی ڈبو دی، دنیا بھی ڈبو دی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خسارہ اس نے لیا، دونوں جہان برباد ہو گئے. مومن آدمی اس کے دونوں جہان بننے چاہیے، دنیا میں دشمنوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر کے، دوستوں کے ساتھ پردہ داری کا سلوک کر کے، اور اس میں جو آخرت بنے گی تو مومن کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اس آیت میں فرمایا تھا کہ یہ آدمی من قلب علی وجہی، اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے پچھلے دن پہ یعنی کفر پہ، تو پھر کیا حرکت کرتا ہے؟ اگلی دو آیات میں ان حرکتوں کا بیان ہے.